درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امر واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین وهو خیر المعین. شہید ڈاکٹر محمد علی. ہمارا موضوع اس شہید کی جن کے لیے آج پروگرام ہوا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تمام شہداء کی یادوں کو انہیں, اس لیے کہ بہرحال آپ سے خاص رابطہ ہے اس شہید کا, خصوصاً آپ سے اور پھر پوری قوم تشیع, تمام شہداء کی یاد ہم نے کہا کہ زندہ رکھنا. بلکہ بہت اچھا جملہ جو بھی رہبر معظم نے فرمایا کہ شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا شہادت سے کم نہیں ہے. یہ جملہ شہید یا شہدا کے بارے میں ابھی رہبر معظم کا ہم نے سنا. بات کچھ اسی طرح کی ہے, بات کچھ اسی طرح کی ہے کہ شہدا اگر ہم تشریح کریں شہید کے بارے میں یا شہدا کے بارے میں, جملہ رہبر معظم نے فرمایا کہ خود شہید کی یاد کو زندہ رکھنا, شہدا کی یاد کو زندہ رکھنا کسی شہادت سے کم نہیں. اور جملہ چند مہینے لیٹ ہو چکے ہیں, ہم پہلے کہا گیا ہے, لیکن ابھی میں ایرانی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا تھا. چند دنوں سے چھٹیاں ہو گئی ہیں پورے ایران میں, پتہ ہے آپ کو نوروز کے ایام منائے جاتے ہیں, ایران میں چھٹیاں ہوئی ہیں. لوگ اس وقت جو ہیں وہ چھٹیوں کو منانے کے عجیب انداز ہیں ایران میں. بہت سارے لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد جاتی ہے مقدس مقامات پہ. اور جو لوگ مقدس مقامات پہ جاتے ہیں, انہوں نے ایک اور جگہ کی جہاں یہ ساری جنگی مناطق ہیں, جہاں ایران عراق جنگ رہی ہے, خصوصاً وہ علاقے کے جہاں بہت بڑے 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 شہیدوں کے خون گرے, وہاں پر ضرور جایا جاتا ہے. ایران کا سفر جب ایرانی شروع کرتے ہیں تو ان علاقوں میں ضرور جاتے ہیں. وہاں جس نوجوان سے پوچھ رہے تھے کیوں آئے ہو, جس نوجوان سے سوال ہو رہا تھا کہ اب یہاں خاک ہے, خالی مٹی پڑی ہے, خاک ہے, تم بھی گندے ہو رہے ہو, کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ جنگ کسی شہر میں تو ہوئی نہیں ہے, بیشتر خاکی علاقے ریگستان ہیں, جنگل تھے یا ریگستان تھے, گرم علاقے تھے. ابھی وہاں اگر ہوا چل جائے دھول مٹی بیڑا غرق کر دیتی ہے آدمی کا, سب گندے ہو رہے تھے, مٹی میں لتے پتے نوجوان, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ یہاں کیوں آئے. اب تقریباً بلا استثنا ایک آدھ کے علاوہ, بقیہ جو لڑکا ہو جو لڑکی ہو, بوڑھا مرد اور سب نے یہ جملہ رہبر کو دہرایا. پھر رہبر نے فرمایا کہ شہدا کی یاد کو زندہ رکھنا شہادت سے کم نہیں ہے. اور واقعی زندہ کو جس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ آج بھی ان شہدا, میں تھوڑا سا کھولتا ہوں اس موضوع کو, آنا ہمیں شہید ڈاکٹر محمد علی پر ہے, لیکن ہلکا سا کہ کیا اثرات ہیں شہادت کے. دو معروف آیات جو شہدا کے بارے میں قرآن کے اندر نقل ہوئی ہیں بہت زیادہ, جنہیں تکرار کیا جاتا ہے, جنہیں بیان کیا جاتا ہے, کون کون سی آیات ہیں؟ بسم اللہ, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ دوسری آیت جو بقرہ کی ہے, یہ آل عمران کی تھی جو بقرہ میں ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور دوسری ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. حیات کا جو موضوع ہے ان دونوں آیات میں کہا کہ زندہ ہیں شہدا کو, کیا کہا کہ شہدا جو ہیں وہ زندہ ہیں. एक में कहा कि गुमान मत करो कि शहीद हो गए, बोला तहसबन लजीना, नहीं बिल्कुल आप गुमान भी ना करें। दूसरे में कहा बोला तकूल असलन, कहना छोड़ दो इस बात को, लिमन युक्तल फी सबिल्लाह, जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हुआ। अम्बात, मौत मत कहो, बल अहिया, दोनों में कहा कि वो जिंदा हैं। एक में कहा इंद रब्बे मुर्ज़कून, दूसरे में कहा अंतुम ला तशऊरून, यानी एक में कहा कि वो अल्लाह क्या रिस्क पाते हैं, दूसरे कहा कि तुम शऊर ही रखते कि वो क्या है। ये जिंदगी हर रूह के लिए, यानी हम जो मजमू है दो चीजों का, एक जिस्म, एक मादी और एक रूहानी है, यानी रूह हमारी, तो हर इंसान के ऊपर यह बात सादिक आ सकती है, हर इंसान के लिए यह बात ठीक है, लदश अरुण वाली यानी जिंदगी वाली। क्या मतलब? यानी हम भी इस बात का कायल हैं कि अरवाह, इंसान मरने के बाद जिस्म रह जाएगा, उसकी रूहें जिंदा हैं, हैं इस बात के कायल हम भी, अरवाह की जिंदगी कायल तो हम भी है ना, यानी हम भी तो कहते हैं हां यहां नहीं होंगी, किसी और जगह होंगी, किसी और जहान में होंगी, लेकिन जिंदगी तो है। आया ये दोनों कुरान की आया जिस जिंदगी की बात कर रही हैं शहदा के लिए, वो ये वाली जिंदगी है जो हर रूह के लिए है। फिर तो कोई खास अमल, कोई खास इम्तियाज नहीं था, कोई खास ओहदा नहीं है, कोई खास इम्तियाज नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अगर हम कहें कि जो हयात की बात की गई है इन शहदा के लिए दोनों आयात में कि वो जिंदा हैं, हम कहें कि तमाम अरवाह जिंदा हैं, और ये ठीक है कि अरवाह जिंदा है, यानी आप सब जब खत्म हो जाएंगे, आपके जिस्म खत्म हो जाएगा, आपकी रूहें जिंदा है, और अब रिस्क कौन सा है नहीं मालूम, कुछ ना कुछ तो है कि जो वो रूहें जिंदा रहेंगी, जो जिंदगी उनकी तवील है, मुसलसल है, चलती रहेगी, और उसको कोई खत्म ही नहीं होना, उसका कोई एंड नहीं। सवाल मेरा वाजे हो गया कि खुदा ने जिस जिंदगी की बात शहदा के लिए कही है, आया वो वही हयात है कि जो बात हो रही है कि तमाम अरवाह जिंदा रहेंगी? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर खास करने की जरूरत नहीं थी, शहदा को आम अरवाह से अलग करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो कह देते सारी रूहें जिंदा रहेंगी। लेकिन यहां पर ये नहीं फरमाया खुदा ने, अरवाह की हयात होगी लेकिन जो बात शहदा के लिए कही है वो खास कही गई है कि शहदा जिंदा है। हकीकत यह है कि कोई इतना आसान काम नहीं है, जब खुदा ने कहा अल्लाह तशअरून वाली बात कही है तो बहुत ही खतरनाक दावा कर दिया, इंदा रब्बे में युर्ज़कून, तो चलें ठीक है अल्लाह के रिस्क पाते हैं, लेकिन जब कहा अल्लाह तशअरून तो तुम शऊर ही नहीं रखते, कह के खुदा ने रास्ते सारे बंद कर दिए कि तुम शऊर ही नहीं रखते कि ये कौन सी जिंदगी है जो शहदा को मिली है। इसका मतलब है कि हम वो जो जुमला कहें कि सारी अरवाहें जिंदा हैं वो भी अल्लाह के रिस्क पा रही होंगी, नहीं, इससे उस आयत की कोई मुताबिकत नहीं है, वहां कोई और बात कहना चाह रहे हैं। मैं दावा नहीं कर सकता, मैं क्या, मैंने बुजुर्गान की तफसीर देखी है इस मौजू पर, सबसे ज्यादा अच्छी बहस तबाई ने फरमाई है, यानी तफसीरुल मीज़ान में सबसे अच्छी बहस इन मौजूद पर कि जिंदगी क्या है उन्होंने कही है, लेकिन उन्होंने भी खुदा के इस चैलेंज को रहने दिया है कि मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं मैं समझ गया हूं कि ये कौन सी जिंदगी है, आखिर में बहस करने के बाद रिवायात की और आयात और फिर फलसफियाना बहस करने के बाद नतीजा उन्होंने दिया कि मैं नहीं कहता कि मैं समझ गया हूं कि कौन सी जिंदगी है, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा और जो मैं खुद समझाऊं, मैं कोशिश करता हूं कि जिंदगी को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी को समझाने के लिए हमारी बहस शुरू हो गई है, कुछ जुमले हमने आखिर में सही डॉक्टर साहब पे बात करनी है, सही डॉक्टर मोदी भूलना नहीं है, नौजवानों का एक ऐसा मौजू है कि जिनकी याद को जिंदा रखना, जिनकी जिंदगी पर बात करना, जिनके बारे में नौजवानों से उनकी जिंदगी को शेयर करना, मैं इसे अपना शरई वजीफा समझता हूँ, मैं इसे अपने लिए वाजिब वाली कैफियत और नौयत समझता हूँ। क्या हमें अपने इन पुराने जो हमारे दरमियान अब नहीं रहे, एक दौर था इन्होंने अपनी बेहतरीन जिंदगियाँ गुजारी, बेहतरीन काम कर कर आगे चले गए, उनको ज़रूर आप दोस्तों को पहुंचाना, आप दोस्तों तक पहुंचाना ज़रूर, यानी ये हमारा काम, अपने कामों में से एक काम हमारा ये है कि तमाम शहदा, खुसूसन ये दो बड़े शहीद आरिफ हुसैनी और मोहम्मद अली, इन दो के बारे में ज़रूर हम आप दोस्तों से हर दफ़ा जब मौका मिले इन दोनों के बारे में ज़रूर बात करें। लेकिन अभी ज़रा इस हयात वाली बात पर, आसान काम नहीं है जब शहीद اور شہدا کے موضوع پر آیات اس طرح سے انسان کو روک دیں کہ انتم لا تشعرون تو پھر کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن بہرحال جو تفاسیر سے استفادہ کیا اور جو میں سمجھا کوشش کرتا ہوں اسے بیان کروں. جب شہادت ہو جاتی ہے کربلا میں سارے بزرگان ساری شخصیات, میں پہلے بتا چکا ہوں شاید آپ دوستوں کے درمیان یہ بات رہی ہے پہلے بھی کہ یہ جو لوگ جمع ہوئے تھے کربلا میں یہ صرف وہ طبقہ نہیں تھا کہ جو مدینے سے امام کے ساتھ نکلا تھا, پتہ ہے آپ کو اس بات کا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے کہ جو صرف مدینے سے ساتھ نکلے تھے. مدینے سے اس سے بڑا جلوس تھا, اس سے زیادہ مجمع تھا. لیکن جو 6 مہینے 5 مہینے گزارے ہیں نکلنے سے, مدینے سے نکلنے سے لے کے مکہ, مکہ میں کئی مہینے رہنے کے بعد پھر سفر شروع کیا کربلا, یا کوفے کی طرف جا رہے تھے تو کربلا کی طرف مڑنا پڑا, یہ جو چند مہینے گزارے ہیں اس میں دعوت امام کی طرف سے ہر جگہ گئی ہے. کوئی خطہ عالم اسلام کا جہاں لوگ ہوں اسلام قبول کیے ہوئے لوگ ہوں ایسا نہیں تھا جہاں امام کی دعوت نہ پہنچی ہو. لیکن اگر ہمارے اور آپ کے درمیان شہرت کسی ایک موضوع کو ہو گئی ہے, ہم کہتے ہیں کوفہ زیادہ مشہور ہو گیا, تو وہ دو وجوہات تھیں, یعنی ایک تو خود کوفے والوں کے لیٹر تھے جس کی وجہ سے کوفہ زیادہ مشہور ہو گیا کہ امام کی دعوت کوفہ گئی ہے, کوفہ والوں نے دعوت امام کو دی ہے. اور دوسرا موضوع کیا ہے, دوسرا موضوع کیا ہے کہ یہاں پر مسلم ابن عقیل گئے ہیں, مسلم ابن عقیل یعنی خود امام کے بھائی گئے ہیں, اس لیے کوفہ مشہور زیادہ ہو گیا. لیکن امام کا ایلچی, امام کا قاصد, امام کا نمائندہ, امام کا خط لے کر, امام کا لیٹر لے کے ہر علاقے میں گیا ہے, ہر جگہ گیا جہاں مسلمان پایا جاتا تھا. اور جو مخلص تھا, ایسا مخلص کہ جس کو پھر کربلا میں شامل کر کے جس کے خون سے کچھ نہ کچھ عالم اسلام کو فائدہ ہونا تھا, وہ سب ساتھ ہوئے, وہ سب ساتھ آئے. اس میں بصرہ کا رہنے والا بھی تھا, اس میں یمن کا رہنے والا بھی ہے, اس میں افریقہ سے بھی ایک شخصیت ہے, اس میں عرب دنیا کے تمام علاقے جو آج آپ نام سنتے ہیں, یعنی آپ بصرہ سنتے ہیں, آپ کوفہ سنتے ہیں, آپ مدینہ سنتے ہیں, آپ مکہ سنتے ہیں, ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ لوگ یہاں پر ہیں. ان 72, اگر 72 کی فگر یا زیادہ 128, دو ہی فگر آئی ہیں نا کربلا والوں کے لیے, 128 سے 72, اس میں وہ خون شامل ہے. دعوت امام کی ہر جگہ گئی ہے, لوگ یہ جمع ہوئے ہیں. یزید اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے, پلاننگ کو دیکھ رہا تھا, وہ مسلسل سمجھ رہا تھا اس بات کو کیا ہوا ہے. جو حج کرنے کے لیے مدینے مکے آئے ہیں لوگ, مکے کی طرف پہنچے نا, حج کا سیزن شروع ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے امام نے 8 ذی الحج کو احرام اتارا ہے, 8 ذی الحج کو, ایک دو دن بس حج کے اصل رسومات شروع ہو رہی ہیں اور احرام اتارا ہے. یہاں تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں مسلمان کعبے کی گرد, یہ سب جانتے تھے, ان سب کو خبر مل چکی تھی, ان کے لیے نئی بات نہیں تھی, ان کو بات پتا تھی کہ ہم مکے پہنچیں گے, وہاں حسین موجود ہیں, حسین ابن علی موجود ہیں جو دعوت دے رہے ہیں ہم سب کو کہ آئیں اور وہاں چلتے ہیں, یہ سب کو پتا تھا. لیکن بہر آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ دوبارہ نہیں پڑھنی پوری, کہ چند لوگوں نے ساتھ دیا اور یہ بھی آہستہ 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 مختلف جگہوں پہ ساتھ چھوڑتے چلے گئے. جو لوگ وہاں پہنچے ان کی تعداد آپ کے سامنے, سب شہید ہو گئے. یزید اپنے طور پہ سمجھا کہ کام لے لیا اس نے, حسین علیہ السلام نے سب جمع کر لیے جتنے مخلص عالم اسلام میں علی کے اصل مخلص تھے, رسول اللہ کے اصل لوگ تھے, آئمہ سے اصل محبت کرنے والے تھے, دین کو صحیح طرح سمجھنے والے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنا کام کر لیا کہ حسین کے ساتھ وہ سارے یہاں جمع ہو گئے. حسین علیہ السلام نے دعوت بھی اسی انداز میں دی تھی, سب جمع ہو گئے اور ہم نے سب کو قتل کر کرا کے یہاں دفنا دیا, سب کو قتل کر کرا کے یہیں کربلا کی سرزمین میں سب کو دفنا دیا. اپنے طور پہ وہ سمجھا بیٹھا ہے. اچھا, بعد کے واقعات بھی کچھ اسی طرف, بعد کے واقعات بھی کچھ اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ توابین اٹھتے ہیں ہمارے سامنے, یعنی اب تو اگر پہلے خالی تاریخ سنا کرتے تھے اب دیکھ لی ہے, یعنی مختار نامہ جو ایران سے تاریخی ڈرامہ جسے حقائق کی بنیاد پر جس پر وہ محنت کی گئی ہے, یعنی کئی علماء شامل ہوتے ہیں تب یہ اسکرپٹ لکھا جاتا ہے. اب تو بہت واضح ہے کہ توابین نے کیا کیا, وہ توابین کے جو نادم تھے ہم توابین کہتے ہیں، یعنی توبہ کر رہے ہیں، یعنی استغفار پڑھتے پڑھتے لڑنے کے لیے پہنچ گئے. یہ بھی آخری وقتوں میں بائیں کے بڑے اخلاص کے ساتھ اٹھے تھے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ساتھ نہیں دیا، اب ہم بدلہ لیں گے. لیکن آپ کے سامنے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان میں بھی پھوٹ پڑ گئی تھی آخری وقتوں میں، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تھے. اور جب بات مختار تک پہنچی ہے، آخر میں اس کو بھی تنہا لڑنا پڑا. وہیں کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن آخری وقتوں میں بالکل تنہا رہ گیا. تو ایک طرح سے یزید صحیح پلاننگ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کے اپنے اندازے مطابق صحیح ہوا تھا کہ جتنے بھی مخلص ہیں جو اسلام کو سمجھتے ہیں سارے ایک ہی زمین میں لا کے دفن کر دیا گیا، ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں بچا. ہاں، چھوڑا کس کو؟ جو بہت بڑی غلطی کی ہے، چھوڑا کس کو اس نے؟ امام سجاد علیہ السلام. اب یہ خدا کی مصلحت تھی، یزید کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. یہاں پہ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ کر چکا تھا، جو کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا، یہ خدا کی مصلحت تھی. اور آخری میں آپ کو پتا ہے، دونوں درباروں میں، ابن زیاد کے دربار میں بھی اور یزید کے دربار میں بھی، قریب تھا کہ امام سجاد کو نشانہ بنائے ہو، کہ جناب زینب نے کہا کہ نہیں، جناب زینب نے آ کے روکا ہے. خدا کی مصلحت تھی. اپنے طور پہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس اسلام کا کہ جو اس کو رسول خدا نے زحمتیں کر کے پھیلایا تھا، کوئی بچا نہیں ہے. اپنے طور پہ سمجھ رہا تھا کہ سب حسین جمع کر کے لے آئے، دفنا دیا، اور اب کچھ، اب کئی بار بات نہیں، اب کوئی بات، کوئی پیغام، کوئی اس اسلام کا جسے محمد پھیلانے کے لیے آئے تھے، اب اس اسلام کا ماننے والا کوئی نہیں تھا. اب دو نمبر اسلام، تین نمبر اسلام، چار نمبر اسلام موجود ہے، خالص اسلام نامی کوئی چیز نہیں ہے. سجاد رہ گئے تھے. خدا کا معجزہ دیکھیں آپ. وہ سجاد کہ جس کو واقعی میں دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے کم جس شخصیت کے بارے میں، یا سب سے زیادہ نام امام حسین کے بعد لیا جاتا ہے سجاد کا، کربلا کے واقعے میں، لیکن جس شخصیت کے بارے میں سب سے کم معرفت رکھتے ہیں وہ سجاد ہیں. جس شخصیت کے بارے میں سب سے کم معرفت رکھتے ہیں وہ سجاد ہیں. تشیع، یہ بھی جملہ خمینی بت شکن کا ہے، کہ پوری تشیع کو اس بندہ خدا نے جو اکیلے رہ گئے تھے اپنی ہی زندگی میں دوبارہ زندہ کر دیا. پوری تشیع کو زندہ کر دیا، جسے وہ سمجھ رہا تھا کہ سب دفنا دیا. یزید سمجھ رہا تھا کہ سب دفنا دیا، خمینی بت شکن فرماتے ہیں اس ایک شخصیت نے اس پوری تشیع کو دوبارہ زندہ کر دیا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اس طرح سے کہ جب چھٹے امام کی باری آئی، جو 100 سال پورے بھی نہیں ہوئے، تو 4000 شاگرد ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، 4000 شاگردوں کا مطلب یہ ہے کہ اب تشیع کم سے کم لاکھ میں ہے، لاکھوں میں ہے، کیونکہ 4000 پڑھنے والا ہے. 4000 شیعہ نہیں ہے، برین ہوتا ہے پڑھنے والا، اور وہ بھی چھٹے امام کے سامنے جس نے پڑھنا ہے. زانو ادب طے کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا. یہ وہ اس معاشرے کے شیعوں میں برین تھے جو پڑھنے آ گئے، دماغ رکھتے تھے، پڑھنے آ گئے. تشیع بہت ہے. اس سجاد کا کام دیکھ رہے ہیں آپ، جسے ہم بیمار کربلا بنا کے رکھا، اور یہاں پہنچ کے ہم نے ہمیشہ گریہ کرنے والا اس کا تعارف کروایا. کیا کام کیا ہے؟ 38 سالہ زندگی ملی ہے، پوری تشیع دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. ایسی زندہ ہوئی جبکہ وہ مار کے بھی چل رہے ہیں. پتا ہے آپ کو، دو بڑے واقعے مدینہ اور مکہ کے یزید نے کروائے، اس کے بعد یہ توابین، اور اس کے بعد پھر یہ توابین کا واقعہ درمیان میں ہوا، پھر یہ عمر یعنی خود مختار کا پورا قیام، یہ بھی عالم اسلام میں چل رہا ہے. یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور سجاد آپ کے چوتھے امام دوبارہ سے پوری تشیع و پورا اسلام زندہ کر دیا. کہ جب پانچویں چھٹے امام کو تھوڑا سا موقع ملا، تو ہم نے دیکھا کہ 4000 شاگرد امام کے سامنے آئے، اور پورا اسلام دوبارہ سے محمدی تھا، جسے اب جعفری کہا جانے لگا، مکتب جعفری. جبکہ سب ہیں علی کے ماننے والے، لیکن کام کا موقع ایک ایسی شخصیت کو ملا کہ ہم سب اس کے نام سے منسوب ہو گئے. کون سی روش ہے شہیدوں کو زندہ رکھنے کی؟ کون سا انداز ہے؟ کون سا کام ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے شہیدوں کو جو ملتی ہے؟ کس طرح سے اثر انداز ہے ہماری آپ کی عام اور سادہ زندگی میں؟ اس شہید کا کوئی کردار ہے؟ کسی بھی شہید کا کوئی کردار ہے؟ دو بڑے جملے معروف ہوئے جو آج کے اسکالرز نے کہے، وہ دونوں قرآن کی آیات تھیں جو ہم نے شروع میں نقل کی. جو بڑے معروف اسکالرز کے جملے ہوئے شہید کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ شمع کے مانند ہوتا ہے، خود تو اپنی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے اس کی، گھل جاتی ہے شمع، لیکن مسلسل اپنے معاشرے کو روشنی دیتا ہے. ہمارے زمانے کے اسکالر نے جو نے بات کہی، ان سے اچھی بات ایک اور جو شہید مظفر مظہری نے فرمائی وہ بھی اچھی لگتی ہے. کہا کہ نہیں، تاریخ میں یا تاریخ کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، ہمیشہ اس کو زندہ رکھتا ہے، تاریخ کو زندہ رکھنے کا کام کرتا ہے شہید. اچھا لگا، اچھی بات تھی. جمع کرتا ہوں اپنی بات کو، ڈاکٹر صاحب پر آنا ہے، اپنی بات کو میں جمع کر رہا ہوں کہ وہ زندگی کی جن آیات میں ہے اور ہم نہیں سمجھ پا رہے وہ زندگی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سادی زندگی کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ہر روح کو ملنی ہے، ورنہ قرآن اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا کہ نہیں یہ وہ زندگی ہے شہدا کو جو ملتی ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں ان کو خاص ایک زندگی ملتی ہے. اور وہ زندگی کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رزق باتیں ایک آیت میں، دوسرے میں کہا کہ تم شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ زندگی کیا ہے. خوب، ہم بھی دعویٰ نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس دو اسکالرز کی بات ہوئی، دو آیات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک یہ واقعہ سنایا ہم نے آپ، آج جس طریقے سے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں بلا استثناء ایک آدھ جگہ کے جو تشیع نظر آ رہی ہے، ایسے ایسے علاقے میں ذکر کرتا رہتا ہوں، کبھی پارا چنار کی سرزمین کے اوپر آپ دوستوں میں سے شاید ہی دو چار پانچ لوگ گئے ہوں، جائیں ذرا افغانستان کے بارڈر پہ اس علاقے کو دیکھیں کہ جہاں پر حسینی سادات کی ایک تعداد پائی جاتی ہے. شیعہ ہو تو چلو سمجھ میں آئے، شیعہ بھی ہے اور سید بھی ہو اور حسینی سادات ہوں، کہاں پر ہیں؟ ایسے پہاڑوں میں کہ جہاں اس وقت بھی گاڑی نہیں جاتی، اس وقت اس زمانے میں بھی گاڑی نہیں جاتی، ایک جگہ تک جاتی ہے، ایک جگہ تک چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے میں اتر کے پیدل ہی جانا پڑتا ہے اس گاؤں کے اندر. میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ حسینی سید جسے ہم شہید حسینی کہتے ہیں، یہ اسی جگہ کا رہنے والا ہے کہ اسی جگہ کا رہنے والا ہے کہ کون سید کا؟ یہ فلاں حسینی سید یہاں پر آئے تھے، کوئی 400 سال پہلے کہتا ہے، 500 سال پہلے کہتا ہے. انہوں نے یہاں پر اپنی اولاد بھی ساری یہی ہیں، انہوں نے یہاں تبلیغات کی ہے سارے کے سارے شیعوں کا، پٹھانوں کو، یا پٹھان اس علاقے میں نسلی پٹھان، توری اور بنگش یہ تو اس زمانے میں بھی تھے نا، ان کو شیعہ بھی کیا، اپنی اولادیں بھی چھوڑ لی، انہی علاقوں میں رہا کرتے تھے کہ جہاں آپ آج بھی گاڑی سے نہیں جا سکتے. اور سوچا یہ یہ اترے کیسے، یہ اوپر سے نیچے آئے کیسے؟ یہ تو میرا سوال تھا جو عجیب سا ہی تھا، اس سے زیادہ اہم سوال یہ تھا کہ وہ سید، وہ پہلا آدمی جس نے اس پورے علاقے میں تبلیغات کی، وہ پہنچا کیسے؟ سوال تو اصل میں یہ تھا. گلگت بلتستان گئے، عجیب، سنی لیا نا آپ نے، سارا علاقہ شیعہ ہے، اس کردو کا آپ نے سارا علاقہ سن لیا شیعہ ہے، اکثریت شیعہ ہے ابھی، یعنی اکثریت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ پہلے میں کہا کرتا تھا سب شیعہ ہیں، لیکن ہم نے تو سستی دکھائی ہے، کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر اب وہاں پر مسائل جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے ہیں. مخالف نہیں ہوں کہ کوئی اور آگے رہنا چاہے رہے، فسادی آگے نہ رہے، فسادی آگے نہ رہے، اپنے آپ کو مہاجر کی صورت میں لے کر آئے اور پھر بعد میں علاقے کا مالک بن کے آپ کو باہر نکال دے، ایسا نہ ہو جو ہو رہا ہے. گلگت میں ہو چکا ہے، گلگت شہر میں ہو چکا ہے، اطراف میں نہیں ہوا ہے، گلگت شہر میں ہو چکا ہے. آدھے سے زیادہ علاقوں پہ، بڑی مارکیٹس پر قبضہ آپ کا نہیں رہا ہے، پہلے وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کوئی بات بھی کرتا، ایسے 25 سال 30 سال پہلے 40 سال پہلے کہ یہاں پر مومنین کی شہادت ہوگی. میں تو ابھی بھی سنتا ہوں تو ہل جاتا ہوں کہ بھائی گلگت میں بھی مومن شہید ہو رہا ہے. اسکردو بہت قریب ہے، پیچھے جائیں اور انڈیا کے بارڈر کی طرف جائیں یا انڈیا چائنا کی طرف جائیں، جیسے جیسے پہاڑوں میں گھستے چلے جائیں، شیعہ تو ملتا ہی ہے، سید بھی ملتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان ہے یہ، چھوڑ دیں اس پاکستان کو، جہاں جہاں دنیا میں انشاءاللہ آپ، تھوڑی سی ہمیں بھی اس لیے معلومات زیادہ ہو گئی کہ ہم قم میں رہے کچھ عرصہ، اور وہاں پر ایک ادارہ یا مدرسہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پر فورنرز آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو پوچھنے کا موقع مل گیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں چائنا سے آیا ہوں. اچھا بھائی چائنا میں بھی شیعہ پہنچ گیا؟ ہاں چائنا کے اس علاقے میں. تم کہاں سے آئے ہو؟ میں انڈونیشیا سے آیا ہوں. انڈونیشیا میں بھی شیعہ پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا ایک تھوڑی ہوں بھائی, ہم 100 لڑکے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. 100 لڑکا انڈونیشیا سے دینی تعلیم پڑھنے آیا ہوا ہے, یعنی کتنی تشہیر ہوگی آپ کو سوچ لیں. اب 100 لڑکا پڑھنے آیا ہوا ہے, ملائیشیا سے پڑھنے آیا ہوا ہے, افریقہ کے فلاں 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 علاقوں سے پڑھنے آیا ہوا ہے, ہر جگہ سے دنیا. ایران ایک پروگرام دکھاتا ہے عزاداری کے عنوان سے, انٹرنیشنل عزاداری یا بین الاقوامی عزاداری کے نام سے ایک پروگرام دکھاتا ہے عاشور کے دن. اگر ابھی تک نہیں دیکھا تو آئندہ بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے وہ پروگرام دیکھیں کہ یہ عاشور کا دن دنیا میں منایا جاتا ہے. ایران پروگرام دکھاتا ہے کہ کہاں کہاں آج عاشور کا جلوس تھا, اور وہ رکتا ہی نہیں ہے پروگرام, چلا جا رہا ہے علاقہ. رشیا, رشین ریاستیں ختم نہیں ہوتی, افریقہ, افریقن ریاستیں ختم نہیں ہوتی, ادھر آ جائیں انڈونیشیا, ملائیشیا, تھائی لینڈ, ختم نہیں ہو رہا. یہ سب عرب دنیا تو ہو چکا ہے. خوب, تھوڑا بہت جو میں سمجھاؤں کہ شہدا کی زندگی سے کیا مراد ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری تبلیغات سے زندہ نہیں ہوا, ہمارے اور آپ کے کاموں سے, یعنی انسان بعد کے انسانوں کے کاموں کا نتیجہ نہیں ہے. کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہوا کہ گئے ہوں چند علاقوں میں کہ جہاں خود آئمہ نے اپنے نمائندے بھیجے, جس میں گلگل بلتستان پارچنار وغیرہ بھی شامل, اور بھی ایران کے بہت سارے علاقے شامل, یمن کے کچھ علاقے شامل, لبنان کے کچھ علاقے شامل, کہ جہاں چلے کچھ نمائندے گئے ہیں. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوا. ہر جگہ پر جہاں اتنے شہدا آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر اصل میں شہدا کا پیغام پہنچا ہے. یعنی کسی جگہ پر اسی کربلا کے واقعے کو سنایا گیا ہے, کوئی بڑی تحقیق کے بعد نہیں, کسی بہت ہی ریسرچ کے بعد نہیں. یعنی انڈونیشیا, تھائی لینڈ کے مومنین سے ملاقات, تھائی لینڈ, اب تھائی لینڈ یعنی ایک کانسیپٹ بہت بری جگہ کا آتا ہے. 40,000 مومنین تھائی لینڈ کے کیپٹل میں, یعنی اہم جگہ پر, ساس علاقے میں سب سے اچھے راؤنڈ اباؤٹ پہ عزاداری کا جلوس نکالتے ہیں 40,000 مومنین. ان سے پوچھا بھائی جو ان کے عالم دین قم میں ہیں اس وقت, انڈونیشیا میں جو تھا وہ شہید ہوا ہے, ملائیشیا جو تھا وہ شہید ہوا ہے لیڈر, انہی 3-4-5 سالوں میں, جو بروکسل میں آپ نے شاید ابھی تازہ خبر پڑھی ہو, بروکسل کے اندر ابھی تازہ عالم دین شہید ہوا ہے. میں نے تھائی لینڈ والے سے پوچھا پہلی مرتبہ کیا ہوا, انہوں نے کچھ بھی نہیں, یہاں پر ایرانی سفارت بنی ہوئی تھی جب سے انقلاب آیا ہے, ہم ان سفارت میں آنا جانا کرتے تھے, یہ لوگ بھی آنا جانا کرتے تھے, یہ ہم سے کہتے تھے کہ بھئی عاشور کا ایک پروگرام ہوتا ہے وہ فلاں آ جائے کرو, ہمیں نہ زبان آتی نہ کچھ. ہم چلے گئے, ان کا پروگرام تھا, وہاں پر کوئی آیا ہوا تھا, اس نے کربلا سنائی, ہماری سمجھ میں تو آئی نہیں, سب رو رہے تھے, ہم بھی روئے. ہم نے بعد میں بڑی مشکل سے سمجھنے کی کوشش کی, ہوا کیا, ایک مترجم انہوں نے بٹھا کے ہمیں سمجھایا کربلا تھی. یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا, یہ وہ بات ہے جو پتہ چل گئی. لیکن آپ یقین کیجئے کہ زندگی یعنی یہ, یعنی یہ وہ شہدا ہیں کہ جو اصل میں ابھی تک ہم اور آپ سب کو زندہ رکھے ہوئے, خود تو ہیں ہی زندہ, ہمیں جو زندگیاں مل رہی ہیں نا, ہم سب کے اندر شامل ہیں. شہدا گئے نہیں ہیں, یہیں پر موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کا ایک اور احساس, ایک اور وجود ہے, ایک اور زندگی ہے کہ جو شہدا کے خانوادے کو ہے, خود شہید کے خانوادے کو. ہاں اگر اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سمجھ سکے, اگر وہ شہید کا خانوادہ واقعی, اس شہید کا خانوادہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کا شہید ہے, باپ تھا, بھائی تھا, بہن یعنی شوہر تھا, جو بھی تھا, اگر وہ سمجھا ہوا ہے, خاندان صحیح ہے, تو ابھی بھی وہ اس برکت کو دیکھ رہا ہے اس گھر کے اندر. یعنی شہید احمد مغنیہ, بڑا شہید آپ جانتے ہیں سب, ان کی بیٹی آج تک یہ کہہ رہی ہیں, ابھی آخری خطاب رہبر معظم کے سامنے ایک مہینے کے اندر اندر جو خطاب انہوں نے کیا, رہبر کے سامنے کھڑی تھی, کہا کہ میں ابھی حس کرتی ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ زندگی کا معنی یہ تھا کہ ہاں یہ زندہ ہیں, ہم کبھی خواب میں دیکھ لیں یا کبھی وہاں, نہیں, کہا میں ابھی اپنے کاموں میں حس کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں، وہ میری رہنمائی کر رہے ہیں. یہ شہدا کی رہنمائی ہے. اگر گھر قابل ہو جائے تو وہ شہید سے استفادہ کرے، اگر قابلیت گھر میں ہو تو وہ اپنے شہید سے استفادہ کرے، اور اگر معاشرہ اس قابل ہو جائے تو وہ شہید سے استفادہ کرے، اگر تنظیم میں یہ قابلیت پیدا ہو جائے تو وہ اپنے شہید سے استفادہ کرے. قابلیت نہیں ہے، کنجوسی اس طرف نہیں ہے، بخیل یا بخل اس طرف نہیں ہے. یہاں ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، قابلیت نہیں. زندہ ہیں، زندگیاں دے رہے ہیں، انہی کی یاد کو زندہ رکھیں، یہ خود کسی شہادت سے کم نہیں. درود پڑے محمد والے محمد. موبائل اچھا ہے تھوڑا سا سائلنٹ کر لیں، ہماری عادت یہ بنی ہوئی جس کا فون بجتا ہے وہ سائلنٹ کرتا ہے، پھر ایک اور کا بجے گا پھر وہ سائلنٹ کرے گا، پھر ایک اور کا بجے گا پھر وہ سائلنٹ کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں سب سائلنٹ کر لیں، تاکہ یہ ترتیب سے باری باری جو ہے نا وہ ہر ایک کی باری نہ آئے، پہلے سے سائلنٹ کر کے بیٹھے. شہید ڈاکٹر محمد علی، ہم بیان کر چکے کہ جس کئی مرتبہ دوستوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ ان کے موضوع پر بات ہوئی، اب تک اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر بہت سارے خالص نوجوانوں کے ساتھ، نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالم دین یا روحانی نہیں تھے، وہ علماء میں تو پھر بھی ہمیں وہ اخلاص مل جاتا ہے، وہ اخلاص عمل مل جاتا ہے. ابھی بھی اس پاکستان کے اندر شہید عارف حسین الحسینی کے جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اخلاص عمل مل جاتا ہے، لیکن نوجوانوں میں جو ڈاکٹر محمد علی تھے، یعنی وہ آئیڈیل تنظیم کا بنتے ہیں، وہ آئیڈیل آپ نوجوانوں کا بنتے ہیں، تو ابھی بھی ان کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک ایک فرد بھی، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے، بہت مختصر ٹائم گزارا ہے، بہت ہی مختصر ٹائم گزارا ہے، اسے کوئی یعنی خاطر میں بھی نہیں لانا چاہیے، اتنا کم ٹائم گزارا اس شخصیت کے ساتھ، لیکن جتنا سمجھا، جتنا دیکھا، جتنا لوگوں سے سنا، اور بعد میں ان کی شہادت کے بعد جتنا اس کو بندے خدا کو سمجھنے کا موقع ملا، ابھی تک ان کی شہادت کے بعد سے آج تک میں اس جیسا کوئی بندہ اس پاکستان کے معاشرے میں نہیں دیکھتا، ایک بھی نہیں دیکھ رہا. فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں صاحب کوئی نہیں. ہاں کام انہوں نے شروع کیے تھے، شاگردوں کی پرورش کی تھی، نوجوانوں کی تربیت کی تھی، لیکن ہر نوجوان کسی ایک کام کو ان کے لے کر، وہ اتنی جامع شخصیت تھی، اتنے سارے کام ایک ساتھ کر رہی تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ یہ تصور بھی مشکل ہے کہ وہ کتنے کام ایک ساتھ کر رہے تھے. وہ تو جب ملت لڑکھڑا گئی نا 95-96 کے بعد سے لڑکھڑا گئی ملت، تشیعوں نے یعنی قدم اکھڑ گئے ہمارے، ہم ابھی تک قدم نہیں جما پا رہے، ہم ابھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو پا رہے 95 کے بعد سے. اور یقین ہے مجھے اس بات کا، یقین ہے مجھے اس بات پر کہ اگر وہ ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی، چاہے وہ بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہوتے، یعنی بحران آئے، لیکن وہ بندہ خدا تھا کہ جو مدیریت کرتا، یعنی وہ بحرانوں سے نپٹ لیتا، وہ بحرانوں کو سہ جاتا، وہ ملت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا، وہ پلاننگ کر لیتا، نہیں کر پائے. شاگرد پرورش کیے، بہت سارے لوگ، بہت سارے کام ان کے لے کے معاشرے میں کام پھیل گئے، کسی نہ کسی حد تک کسی ایک کام کو جو انہوں نے شروع کیا تھا کسی حد تک زندہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن مجموعہ ایک ہی ذات کے اندر سارے کام جمع ہو جائیں، وہ سارے کام ٹائم ضائع ہونا اس بندہ خدا کی زندگی میں اس کا کوئی، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹائم ہے کہاں جو ضائع ہو؟ پہلے لفظ لاؤ ٹائم، پھر کہو ضائع ہوتا ہے. بندہ خدا پوچھتا ہے کہ ٹائم ہے کہاں کہ جسے ضائع بھی کیا جائے؟ پوری فیملی منتظر رہ گئی، پوری فیملی اس بندہ خدا کی، پورا خاندان گھر والوں سمیت، کہ کسی ایک جگہ پر کوئی ایک خانوادے کی یا آپ کی فیملی کی کوئی دعوت ہو اور ڈاکٹر محمد علی ہمارے ساتھ ہو، اسے بھی لے جائیں، اس سے کہیں یار بس تھوڑا سا آرام، آؤ تھوڑا سا انجوائے کریں، تھوڑی اور زندگی گزاریں، اپنے فیملی کے اندر آج کوئی پروگرام لائیں تو کوئی بات، کوئی مفہوم اس کی زندگی میں ان باتوں کا. ایک جگہ پر آپ کو اگر آپ کو وہ موویز مل گئی جو ڈاکٹر محمد علی کی موویز، ابھی کچھ نہ کچھ تقریریں، کچھ نہ کچھ ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف جگہوں پر آ گیا، ایک جگہ پر آپ کو ملے گا کہ وہ وہاں اپنے خاندان میں کسی جگہ کیمرہ ان کی آنکھوں کے سامنے لگا دیا گیا، زبردستی اس بندے کے خدا کے سامنے کیمرہ لگا دیا گیا اور اسے کہا جا رہا ہے بھائی آپ کو، یعنی بہانے سے بلایا گیا ہے کہ آقا آپ کو بلا رہے تھے آپ پاکستان میں جو سمجھتے ہیں حساس موضوعات ہیں ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کر دیں، بہانے سے جمع کیا گیا ہے، سارے خاندان والے سامنے بیٹھے ہوئے کہ چلو بہانہ مل گیا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی اس وجہ سے کہ چلو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بات ریکارڈ کرانی ہے اس لیے آ گئے تھے. وہ ایک ملتی ہے بس کہ جو انہوں نے گھر میں نجی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شاید اس میں پہلی مرتبہ، میں نے پہلی مرتبہ شلوار قمیض میں دیکھا ان کو کہ وہ اس مووی میں شلوار قمیض کے اندر ہیں اور وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاشرے میں ہوا کیا ہے، حالات حساس کیا ہے، نوجوانوں کی تربیت اپنے کیا مرائل میں، کس مرائل میں ہماری آرگنائزیشنز کس مرائل میں. وہ ایک ویڈیو ان کی ملتی ہے بس گھر کی، ورنہ اس بندے خدا کے پاس ٹائم کا ہے. میں کسی اور جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ جو سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ وہ شخصیت اپنا ایک ہی روپ رکھتی تھی. اسے سمجھے نوجوانوں، بڑی اہم بات ہے یہ کہ وہ اپنا ایک روپ رکھتی تھی. وہ باہر ہے تو بھی وہی ڈاکٹر محمد علی ہے، گھر میں ہے تو بھی وہی ڈاکٹر محمد علی ہے، دوستوں میں ہے تب بھی وہی ہے، خلوت میں ہے تب بھی وہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، آج کل فیس بک کے اوپر بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، میں آخری تحقیقات کسی جگہ پڑھ رہا تھا، فیس بک کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی ایک دوسری شخصیت کو پرورش دے رہا ہے، یعنی آپ کے وجود میں ایک اور انسان وجود میں لا رہا ہے جو آپ کی اصلیت نہیں ہے. مثالیں دے رہے تھے چھوٹی چھوٹی، آدمی ہوگا کمزور لیکن جو اپنی آئی ڈی بنائے گا اس میں ٹائگر لکھے گا، ہے بڑا ڈرپوک سا آدمی بےچارا، لیکن جو چاہتا ہے نا یہ ہو جائے یا سامنے والا اس کو یہ سمجھے، وہ والا چہرہ سامنے لے کر آ رہا ہے جو وہ نہیں ہے، جو وہ نہیں ہے. سیکنڈ لائف کے نام سے اس پر ایران میں بڑی تقاریر ہو گئی ہیں، میں نے ابھی سننا شروع کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ میں ان موضوعات پہ زیادہ بات کروں گا. سیکنڈ لائف یعنی کیا؟ ڈاکٹر مدنی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہے نا وہ ایک ہے، اس کا ایک ہی روپ ہے، خلوت جلوت اس کے لیے مانا نہیں رکھتی. میں یہ بات بیان کر رہا تھا کسی ایک اور بات کے لیے کہ ان کی ایک شخصیت ہے، کوئی اور موضوع میرے دماغ میں تھا لیکن وہ میرے دماغ سے نکل گیا، اب یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں یاد آیا تو گیا. درود پڑھے محمد والے محمد. جی یاد آ گئی تو دیکھے جائیں گے، نہیں آئی تو ہم نے ان کو آخری کے چند سالوں میں ہی دیکھا، تمام تنظیموں میں فارسی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے انگیزے کا، ہم آج تک ویسے انگیزے کا کوئی صحیح اردو ترجمہ کر نہیں پائے، بڑی کوششوں کے باوجود بھی ترجمہ اگر ہوا تو وہ ہوا محرک کے عنوان سے، انگیزے کا ترجمہ کر دیا محرک. میں نے محرک دیکھا تو وہ خود عربی کا لفظ ہے، یعنی اردو لانا مشکل ہو رہا ہے، کسی سے کہا اس کو اردو لفظ کرو بھائی، انگیزہ کو کیا محرک کر دیا، محرک عربی کا لفظ ہے، اس کو اور اردو کرو تو انہوں نے تحریک کنندے کر دیا، اور مشکل ہو گیا، فارسی کا لفظ ہو گیا، تحریک کنندے کیا ہوتا ہے بھائی، یعنی جو چیز حرکت میں رکھتی ہے، ایک ہے حرکت میں رکھنا اور ایک ہے اس کی ڈائریکشن کو بھی ادھر ادھر نہ ہونے دیں. ڈاکٹر محمد علی نے پاکستان کے تمام اداروں میں تمام شخصیات میں جو رول پلے کیا وہ یہ تھا, پہلے وجود میں لائیں, کہہ چکا ہوں میں ان باتوں کو, آپ کسی بھی ادارے پہ ہاتھ رکھ دیجئے آپ کو پیچھے ڈاکٹر محمد علی کا نام ملے گا. پہلے وجود میں لے کر آئیں, اس کے بعد پھر اس کو دھکا دے کے سٹارٹ کر چلائے اور پھر پوری کوشش کی ہے کہ یہ مسلسل اپنے سیدھے راستے پر رہے, یعنی اپنے چلتا بھی رہے اور سیدھے راستے پر بھی رہے. اور میں نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد ابھی تک ہم لڑکھڑا رہے ہیں, نہ تنظیم ہمیں وہ شخصیت دے پا رہی ہے. ہو جانا چاہیے تھا, آج اس سفر کو 32 سال ہو رہے ہیں, یقینی طور پہ 31-32 سال ہو رہے ہیں. ہمارے پاس اب شخصیات کی کمی, نوجوان اور تنظیموں کی لیڈرشپ کے عنوان سے شخصیات کی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے ان شہدا کو بہت کم ان کے موضوع پر کام کیا, بہت کم ان پر تحقیق کی ہے, بہت کم ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں, آئیڈیل بنانے کے بعد محنت کریں, ڈھونڈیں بانوانے تنظیمی شخصیت. اگر آپ نے اس تشیع کی خدمت کرنی ہے کہ جو یقینی طور پہ اسلام کی خدمت ہے, جس کا الٹیمیٹلی نتیجہ پاکستان کی خدمت نکلے گا, یعنی جو بھی تشیع کی خدمت وسیلہ بنائے تنظیم کو, کوئی مسئلہ نہیں, وسیلہ بناتے ہیں مدرسے کو, ہوتا ہے نا, کام کرنا ہے تشیع کی مضبوطی کے لیے, لیکن میں نے مدرسے کا راستہ چنا ہے, میں نے تنظیم کا راستہ چنا ہے, میں آزاد رہ کے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں. کسی بھی عنوان سے کریں آپ تشیع کی خدمت, جو خود بخود عالم اسلام اور انشاءاللہ پاکستان کی خدمت ہے, ہوگی. ڈاکٹر محمد علی رہ جاتا ہے نا, یقین ہے مجھے تشیع ہی نہیں صرف اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی اور آگے بڑھتی, بہت سارے ایشوز پاکستان کے لوکل ہم حل کر چکے ہوتے. یہ انداز نہیں تھا ان کا کہ جو آج ہم چل رہے ہیں, اس طرح کی شخصیت نہیں تھی وہ, یہ نظریات نہیں تھے ان کے, ان پر آج ہم رواں دواں ہیں, کچھ اور شخصیت تھی. سیاست کے موضوع پہ جب ہلکا سا جلوہ دکھایا تھا جب ہم الیکشن میں شامل ہوئے, شہید کے زمانے میں, شہید ڈاکٹر محمد علی کے, شہید عارف حسین الحسینی کے ہی زمانے میں, یہ طے پایا کہ ہم سیاست میں بھی بعنوان تشیع وارد ہوں. جلدی کیا ہم نے, لیکن بہرحال بزرگان کا فیصلہ تھا, کرنا ہی تھا. اس وقت ڈاکٹر محمد علی نے آنے کے بعد ہلکا سا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے سیاسی, ضیاء الحق کا مقابلہ تھا سامنے, ضیاء الحق پلاننگ تشیعوں کو توڑنے کی کر رہا تھا, گھٹیا پلاننگ کر رہا تھا, بار سوچ سمجھ کے سیاست میں وارد ہوئے تھے. صحیح ہے کہ ہم جلدی ہو گئے تھے, لیکن ہو گئے تھے. ڈاکٹر مودی نے وہ ڈھانچہ بنایا, وہ سٹرکچر بنایا تھا سیاست کا, کیا کیا سٹیپس اٹھیں گے. مقابلے میں ضیاء الحق کی جو شخصیت تھی وہ بینظیر بھٹو, اس زمانے میں وہ تازہ ملک بدری ختم کر کے واپس آئی تھی, ملک بدر تھی, ملک بدری کر کے وہ تازہ 86 میں واپس آئی ہیں, 87 میں ہم لوگ پلاننگ کر رہے تھے. ڈاکٹر مودی نے سٹرکچر بنا دیا سیاست کا. سب سے پہلا جو گروہ متوجہ ہوا کہ بھائی یہ بہت بڑی شخصیت ہے, وہی بے نظیر قریبی لوگ تھے جو اب آہستہ آہستہ دور ہو گئے. یہ تاج حیدر ہوا کرتا تھا, این ڈی خان ہوا کرتا تھا, اس زمانے میں یہ برین ہوا کرتے تھے, یہ ابھی کی مخدوم امین فہیم یا یہ بعد کی شخصیات ہیں. اس زمانے میں جو بھٹو کے ساتھی رہ گئے تھے وہ یہ کہلاتے تھے. انہوں نے فوراً رابطہ کیا کہ اس ڈاکٹر محمد علی کو کسی طریقے سے بھی اس پارٹی میں لے لو, غلط سمجھ رہے تھے کہ یہ شخصیت جو ہے یہ کیونکہ اچھا برین ہے, اگر آ جائے گی تو بہت اچھی پلاننگ کرے گی, تو پیپلز پارٹی جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا, جس کام کو کرتا تھا, ایکسپرٹ, یعنی ایکسپرٹ ایسا کہ اس کے عروج پہ لے کے جاتا تھا اس کام. ہم ان شخصیات کی کمی, تربیت کا موضوع, وقت ضائع کرنے سے لے کے جو باتیں ان کی رہی ہیں نوجوانوں سے, تربیت کے موضوع پہ سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی. بھائی بغیر تربیت کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, یہ میں جملہ انہی کا جو باپ نقل کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ بغیر تربیت کے، بلکہ جو اور بھی اچھے انداز میں انہیں کے جملے نقل کروں، انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم پھر بھی کسی اچھے ادارے میں داخل ہو جاؤ، جو آج رائج کانسیپٹس ہیں نا کہ آپ کسی طریقے سے کسی اچھے ادارے میں ایک آدمی کو داخل کر دیں، اس کا ایڈمیشن کروا دیں، دھکا اسٹارٹ کسی نہ کسی طرح ہلتا جلتا لڑکتا کھڑا ہوتا پہنچ ہی جائے گا. کیوں؟ کیونکہ طے ہوتا ہے پانچ سال اس ادارے میں آ گئے، آٹھ سال اس ادارے میں آئے، دس سال اس ادارے میں آئے، ڈگری لے کے ہی باہر نکلے گا. کہا تعلیم کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی ادارے میں داخل کر دو، نکلو گے تو کچھ نہ کچھ بنی جاؤ گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تربیت کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تنظیم کا حصہ بن جاؤ تربیت ہو ہی جائے گی، مدرسے میں چلے جائیے آپ کی تربیت ہو ہی جائے گی، شخصیت سے بیٹھنا شروع کر دیں آپ کی تربیت ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا، یہ غلط فارمولا ہے. یہاں پر تربیت کے معاملے میں غلط فارمولا ہے. تربیت اس کے لیے انسان کو جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مسلسل انسان کو اپنے پیچھے لگنا پڑتا ہے. کوئی ادارہ کوئی تنظیم وسائل فراہم کر سکتی ہے، سپورٹ کر سکتی ہے، آپ کو تھوڑا بہت سہارا دے سکتی ہے، لیکن آپ کی اپنی محنت اور اپنی جستجو بہت ضروری ہے تربیت کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خالی تعلیم لینے کے بعد اگر آپ ان تنظیموں میں آ گئے، آگے جا کے آپ ہماری ان تنظیموں کے لیے وبال بن جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. کسی بھی ادارے کو آپ نے تعلیم کی بنیاد پر سنبھال لیا، تربیت آپ کی نہیں ہوئی ہے، تعلیم بھی ہماری ہے. اگر پاکستان کے رائج اداروں کی دی ہوئی تعلیم ہے، ہمیں اس سے بھی کچھ بہت زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے کہ وہ بھی کہیں پہنچاتی ہیں، کیونکہ تعلیم کا سب سے بڑا ادب شعور ہے، فکر ہے. میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ ساری تنظیم جو آج کل کی تعلیم رائج ہے یہ کسی اچھی فکر تک لے کے جاتی ہے، بہت مشکل. میں اس لیے اتنی آسانی سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی ایران میں انتخابات کے بعد جو احمد نژاد کے انتخابات ہوئے، اس میں یونیورسٹیز نے بہت برا رول پلے کیا تھا. احمدی نژاد کے انتخابات انقلاب کو آئے ہوئے 31 سال 32 سال جب انتخابات ہو رہے تھے، 30 سال ہو چکے تھے انقلاب کو آئے ہوئے، اور یونیورسٹیز ایک بار پھر گمراہ ہو گئی تھیں، یعنی وہ پھر میڈیا پروپیگنڈے میں آ گئی تھیں، اور آنے کے بعد انہوں نے نوجوانوں کو منحرف کر دیا تھا، بہت سارے لوگ منحرف ہو گئے احمد نژاد کے مقابلے میں آ گئے تھے. تو پھر ایران کے اندر یہ جملہ کہا گیا کہ ابھی بھی ہماری یونیورسٹیز نو لوگوں کی تربیت نہیں کر رہی ہیں، اگر کوئی تربیتی یافتہ ہے تو وہ گھر کا تربیتی یافتہ ہے، یعنی وہ میٹرکس یا انٹر سے پہلے پہلے اس کی گھر میں یا اس کی معاشرے میں اس علاقے میں تربیت ہو گئی تھی، اب وہ یونیورسٹی میں آیا تو تربیتی یافتہ تھا تو وہ بگڑا نہیں. یونیورسٹیز کسی جگہ نہیں پہنچا رہی. تو جب ایران کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم اپنے پاکستان کے اندر پاکستان کے رائج تعلیمی نظام میں کسی کی فکر کو صحیح ہونے کا اور وہ بھی یونیورسٹیز کے ذریعے سے دعویٰ کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. تو اگر خالی یہی ایجوکیشن ہے تو بھائی یہ اس ملت کو آگے نہیں بڑھا سکتی، یہی تعلیم ہے تو یہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتی. یہی ہمارے پاس اوزار اور ہتھیار اور آلے ہیں، یہی ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے، یہ کہیں نہیں پہنچائے گا، کہیں نہیں پہنچائے گا، کہیں نہیں پہنچائے گا. ہمیں بیٹھ کے دوبارہ سے اپنے اوپر، اپنی ملت کے اوپر، اپنے مسائل پر دوبارہ سے غور کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر وہ ہوتے تو ہمیں یقین ہے بات ہماری ختم ہو گئی. 43 ڈاکٹر صاحب کی ایج تھی، 43 دنیا سے چلے گئے. جانے سے پہلے کی باتیں، بار بار اپنی زندگی میں جملہ کہ ابھی تک خدا کو میرا کوئی کام پسند نہیں آیا کہ خدا مجھے بھی شہادت نصیب کرتا. بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی زندگی گزاریں، ابھی تو کام پاکستان کے معاشرے میں شروع ہوا ہے، اور آپ کہیں گے نہیں 43 اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک خدا کو میرا کوئی کام پسند نہیں آیا کہ خدا مجھے بھی اپنے پاس بلاتا. یہ بات ایران کے کئی شہدا کے لیے ہے، اور بات کسی عارف بزرگ نے کہی ہے، بڑا عارف تھا، اس نے کہی شہید ہمت کے لیے. شہید امت بہت خوبصورت شخصیت تھی، ایران کا بہت بڑا شہید ہے، سپاہی پاسداران جو آپ نام سنتے ہیں نا اس کا خون شامل ہے، جو سپاہی پاسداران یہاں تک پہنچی آج، سپاہ ایسی چیز ہے کہ جس سے امریکہ گھبراتا ہے، باقاعدہ تلاش کرتا ہے، یعنی جہاں وہ رہبر معظم پہ نگاہ رکھتے ہیں، ایران کے جمعے پہ نگاہ رکھتے ہیں، تین چار چیزوں کو فوکس کرتے رہتے ہیں نا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ سپاہی پاسداران کے اوپر بھی نگاہیں رکھتے ہیں، ایسی ایک چیز سپاہی پاسداران۔ بہرحال تو شہید ہمت جیسے لوگ، شہید ہمت کے بارے میں عرفا نے یہ جملہ کہا ہے، کہا ہے کہ اس کو زمین سے زیادہ آسمان میں لوگ پسند کرتے تھے، اور کہا خصوصاً اس کی آنکھیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ شہید ہوئے، وصیت نامہ ان کا مل گیا، وصیت نامے میں بات لکھی ہوئی تھی کہ شہادت اگر ہو تو ایسی ہو کہ جس میں سر نہ بچے میرا۔ یہ کون سی مخلوق ہے جو اس طرح سے شہادتوں کو مانگتی ہے کہ جس میں میرا سر نہ بچے، دھڑ رہ جائے لیکن دھڑ کے اوپر میرا جسم ہو لیکن میرے جسم پہ میرا سر نہ ہو۔ کہا کہ اگر سر ہوا تو میں کیسے اوپر جا کے کربلا والوں کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا کہ میں اپنے سر سمیت آ گیا۔ عجیب، کیسے لوگ معاشرے میں پرورش ہوئے گزشتہ 30-35-40 سالوں میں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ابھی تک کربلا کے قافلے میں شامل سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو 43 سال کی عمر میں بھی شرمندہ ہیں خدا کے آگے کہ اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہمیں بھی شہادت نصیب ہو جائے۔ ایسا معاشرہ کہیں بن جائے نا سر، جو ایران میں بن چکا ہے، لبنان میں ہو چکا ہے اور اب پاکستان کی باری ہے، اگر یہ استفادہ ہو نا شہدا سے، اگر یہ مطلب ہو نا زندگی کا، پھر یہ مشکلات نہیں رہتی۔ دیکھیں مشکلات پتہ ہے کس کے لیے ہیں؟ جو اپنی زندگی کے لیے پلاننگ کر رہا ہے۔ مشکلات کا شکار وہ ہے کہ جو اپنے آگے اپنی زندگی کے لیے اپنے آئندہ کا جسے وہ مستقبل سمجھتا ہے اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، اس لیے مشکلات کا شکار ہے، اس کو وہ سب ختم ہوتا ہوا لگتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اتنا بڑا جلسہ کر لیا، لوگ بہت ایکٹیو ہو جائیں گے، لوگ بہت ایکٹیو ہو جائیں گے، تشریف کے لیے مشکلات کھڑے ہو جائیں گے، مشکلات کھڑے ہو جائیں گے، لوگوں کی شہادت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب لوگ شہادتوں کے لیے آمادہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو پلان کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ زندگی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے۔ جب کوئی بات کرتا ہے نا، کوئی ایسے پروگرام سے ایسی کوئی بات ہوتی ہے جس میں ہلچل نظر آئے، تو فوراً ہمیں خطرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ہم جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے، حقیقت ہے معذرت کے ساتھ، پاکستان کے معاشرے میں صحیح طریقے سے ہم کربلا کو بھی نہیں سمجھا سکے۔ یہ شہید اور یہ شہادت اور بات کی، لوگ تو یہ تو بہت بات کی اور بہت دور کی باتیں، ہم وہ کربلا جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے پوری طریقے سے واضح نہیں ہے، کربلا پوری طریقے سے واضح نہیں ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح طریقے سے ہم کربلا بیان کریں اور کربلا کے نام پر اتنی قربانی دینے والے لوگ، سوائے جان کے، پیسہ سب سے زیادہ پاکستان خرچ کرتا ہے عزاداری پہ، جان کے علاوہ خون سب سے زیادہ پاکستان کی عزاداری پہ خرچ ہوتا ہے، آنسو سب سے زیادہ پاکستان کی عزاداری پہ خرچ ہوتے ہیں، وقت سب سے زیادہ پاکستان کی عزاداری پہ لگتا ہے۔ یہ چار چیزیں میں نے گنوائی ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے ہر جگہ زداری ہے، ایران میں بھی ہے، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا آپ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ایران میں بھی زداری ہے، اتنے آنسو نہیں بہاتے جتنے آپ لوگ بہاتے ہیں، ایران میں بھی زداری ہے، اتنا خون نہیں بہاتے جتنا آپ لوگ بہاتے ہیں، اتنا وقت نہیں دیتے جتنا آپ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو ابھی تک عاشور کے یہ والے پہلو سمجھ میں آئے۔ لیکن اگر کہیں مقصد عاشور سمجھ میں آ جائے، تو جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ سارا دکھ درد مصائب سہے، اگر آپ کو مقصد حسین سمجھ میں آ جائے، تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا شیعہ سب سے آگے ہوگا، یقین ہے مجھے اس بات۔ بار ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے شہدا کو، عاشور کے شہدائی کے تسلسل میں انشاءاللہ، تسلسل میں، یہ تسلسل ہے سر، یہ دروازہ بند نہیں ہوا ہے. یہ اللہ تو نہ کنہ معکم والی بات جو ہے، جو آپ زیارت وارثہ سے لے کے زیارت عاشورہ اور مسلسل اس جملے کو دہرانا پسند کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، تو وہ مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بس جو عزاداری کے پروگرامز میں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. نہیں، مراد یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے سٹیپ اٹھیں، جتنے بھی قربانیاں مانگی جائیں، جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ ہوں. مشکل وقتوں میں ساتھ دینے کی بات کی ہم نے، آسان اور اچھے وقتوں میں ساتھ دینے کی بات نہیں ہو رہی. انشاءاللہ، بہت معذرت چاہتا ہوں، ارادہ نہیں تھا کہ اتنی طولانی گفتگو ہو، چاہ رہے تھے کہ 40 منٹ 30-40 منٹ سے زیادہ کی بات نہ کریں، لیکن بات کافی طولانی ہو گئی، کافی معذرت چاہتا ہوں. مجلس کا پروگرام یہ نہیں تھا، مجھے جو ہے وہ کہا گیا تھا گفتگو کرنی ہے. اگر یہاں مجلس کا پروگرام بن گیا یا آپ لوگ اس ارادے سے آئے تھے کہ مصائب بھی سننے کو ملیں گے، تو وہ مجھے پڑھنے نہیں آتے مصائب، اگر آتے ہوتے تو میں مصائب بھی پڑھتا. اس لیے ابھی ہم نے فی الحال جو ہے وہ اپنی گفتگو یہیں پر انہی موضوعات پہ ختم کر دی. دعائیں جو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں کہ آخر میں کم سے کم دعائیں بہت، ہاں آوا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بس ٹائم کا 9 بج گیا، 5-7 منٹ میں اگر سوالات ہو جائیں تو گھرج نہیں، پہلے ہم سوالات کے جواب دے دیں پھر آخر میں دعا بھی کروا لیتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کے. پہنچے کیسے؟ سوال جو آغا کا ہے وہ یہ کہ وہ اگر انہوں نے یہ سارے مراحل طے کیے یا اپنی ابتدائی زندگی، میں پہلے کہہ چکا ہوں ٹین ایجرز، یعنی ٹین 18-19 سال کے تھے، انہوں نے پاکستان کے اندر اس بات کا احساس کیا ہے کہ یہاں پر ہماری اپنی ایسی ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے کہ جس میں سارے شیعہ نوجوانوں کو ہم جمع کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو متحد کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کریں، پورے پاکستان کو اپنے، پاکستان کی تشیعوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کریں. تو اگر اس شخصیت نے 18-19 سال کی عمر میں ایسا سوچا، تو آگے کا سوال یہ ہے کہ وہ راستے کون سے تھے، وہ سٹیپس کون سے جو انہوں نے طے کیے، اور ہم اگر اپنی زندگی میں چاہیں ان پر عمل کریں تو وہ کیا ہیں. بات صحیح ہے، سوال صحیح ہے. کچھ تو سیدھی سی بات ہے کہ معاشرے کے اثرات نہیں، باہر کی تربیت نہیں، کچھ تو ان کی اپنی گھر کی تربیت تھی. عالم دین کے بیٹے تھے، پتہ ہے آپ کو، امیر حسین صاحب ان کے والد ہیں، عالم دین تھے، بڑے عالم دین تھے، مبلغ تھے، پوری دنیا کے اندر تبلیغات کے لیے گھوما کرتے تھے نجف سے فارغ ہونے کے بعد. جب پہنچے یہ لوگ تبلیغات، یعنی خود ہی جب عالم دین، اور والد بھی بہت اچھے مخلص عالم دین ہوں، اور جب وہ تبلیغات کا سارا کام کر رہے ہیں اور بیٹا ساتھ ہو، جہاں جہاں گئے، افریقہ میں رہے، یورپ میں رہے، پھر واپس پاکستان آ گئے، بیٹے سارے بچے ساتھ رہے، ایک تو گھر کی تربیت ہے. لیکن جب یہ کام، اتنا گہرا کام سمجھ میں آ گیا، یہ ایک بہرحال کمال ہے کہ ابھی انقلاب آیا نہیں ہے. جب ڈاکٹر صاحب بنیاد ڈال رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ کام کی، کہ نوجوانوں کو، کہ جو پیپلز پارٹی میں اپنا خون بہا رہا تھا اس زمانے میں، این ایس ایف میں اپنا خون بہا رہا ہے، پی ایس ایف میں خون بہا رہا ہے، یا ایم ایس ایف میں خون بہا رہا ہے، یا جمعیت کے ساتھ اپنا خون بہا رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی جب ہر تنظیم میں ہی شیعہ شہید ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، تو پھر ہم اپنی تنظیم بنا کے اپنے بارے میں کیوں نہیں، اپنے لیے کیوں نہ سوچیں. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس 18-19 سال کی عمر میں ایک آدمی کے بعد اتنا بڑا پلان کرتا ہے اور اس پر یعنی عمل بھی ہو جاتا ہے، شخصیات بھی مل جاتی ہیں. دوسرا جو کارنامہ اور کمال رہا، جو ایک حد تک ہمارے لیے مشکلات بھی ہیں پاکستان میں، کہ ہمارے پاس واقعی اب ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کے ہم اپنے تربیتی مراحل کو بھی طے کریں. صحیح اس بات کا فقدان ہے، اور اس کا یعنی ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی شخصیات پاکستان میں نہیں رکھتے، کراچی میں کم سے کم نہیں ہے. پہلے نہ ڈاکٹر محمد علی کے ساتھ ایسا ہوا، نہ آپ سے پہلے والی نسل کو ایسا ہوا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ڈاکٹر محمد علی کے زمانے میں جب انہوں نے کام کا آغاز کیا، تو ان کے پاس مفتی جعفر صاحب چلیں، تھوڑا فاصلے پڑ دے، یعنی لاہور میں ہی رہتے تھے، وہ گجراوالہ میں رہتے تھے، لیکن مرتضی حسین صدر الفاضل کے نام سے جو معروف شخصیت تھی، جو مدفون ہے اس وقت لاہور کے اندر، ان کو دفن وہی لاہور میں کیا گیا، بہت بڑا آدمی تھا، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اگر کہتے ہیں کہ جب کنبھی جایا کرتے تھے تو آج جو مراجے بن گئے ہیں، آج جو مراجے ناصر مکرم شیرازی کا نام آپ سن رہے ہیں، یا آغا جعفر سبحانی صاحب کا نام آپ نے سنا، یا اسی طریقے سے جو محروم ہو گئے لنکرانی صاحب، محروم لنکرانی صاحب کا نام سنا، یہ جو آج کے مراجے ہیں مفتی اس زمانے میں مرتضی حسین صدر الفاضل، جب ان کی محفلوں میں جایا کرتے تھے تو یہ لوگ کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے ان سے. یعنی ایسی شخصیت ہمارے پاس لاہور میں تھی مرتضی حسین صاحب کی صورت میں، یا مفتی جعفر صاحب ادھر، اور اسی طرح صفدر حسین نجفی صاحب. کہتے ہیں ڈاکٹر محمد علی کو ان دو تین شخصیات نے پالا ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کا آغاز کیا ہے. मैं सोच रहा था कि जब वो छोटे छोटे इदारों में जा रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली ने प्रोग्राम रखा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में, प्रोग्राम रखा हुआ है फला इंजीनियर यूनिवर्सिटी में, और शख्सियत को लेके जा रहे हैं मोटरसाइकिल या साइकिल के ऊपर बैठा के इतनी बड़ी शख्सियत को, मैं सोच रहा था उस जमाने में छोटे छोटे इलाकों में प्रोग्राम हो रहे हैं दर्स के, और डॉक्टर मोहम्मद अली के साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो है कि जिसके जब वो दाखिल हो कुंभ में तो मराजे खड़े हो जाते थे उससे मिलने के लिए उसके एहतराम में, यानी वो शख्सियत इब्तदाई काम कर रही है लाहौर के अंदर जब ये ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जा रही है। तो उस जमाने के लोगों को फिर एक ये मसला था कि उनके साथ एक तरबियती ग्रोह उलमा की सूरत में और बड़े ही डिवोटेड किस्म के लोग, वो उलमा के जो यानी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ये मसाइल नहीं थे कि अगर गाड़ी आप भेजेंगे तो हम जाएंगे और अगर पैसों का तायुन हो जाएगा तो फिर मसले को हल करेंगे, ऐसे मसाइल नहीं थे। उनको पता था कि तबलीग कर रही है, सारी जिंदगी कुमर नजफ में गुजारी इसीलिए है कि अब आ गए मौशरे के अंदर तो जो इमाम जमाना का हक अदा यानी हम पर हक है वो अदा करना ही करना है। इसी तरह पाकिस्तान के लोगों के लिए भी मसला शुरू में कराची के लोगों के लिए मसला नहीं था, आपके शुरू की जितनी भी आपके सीनियर्स हैं जिनको अभी शायद प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा हैं और आप लोगों के साथ रबते में कम है, अक्सरियत बल्कि मैं इस तरह से कहा करता हूँ कि जिन्हें अभी तक मैं देख रहा हूँ कि उस मुआशरे में मुतहर्रिक हैं, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, उनकी तरबियत हुई हुई है, तो यहाँ एक शख्सियत हुआ करती थी सैयद आगा जाफर नकवी साहब, कराची की एक शख्सियत जो हमें मिली हुई थी यहाँ, एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की मिली हुई थी, यानी हमें तो बार उनकी बैठते थे उनके पास जाते थे सुनते थे उनको, लेकिन उनकी मंजिलत का अंदाजा नहीं था, उनके मुकाम का अंदाजा नहीं था। वो तो उस वक्त होता था कि जब कोई ईरान से बहुत बड़ी शख्सियत उनसे मिलने के लिए आए जिसमें अहमद खुमैनी जैसे लोग भी शामिल हैं इमाम के बेटे, जब वो मिलने के लिए उन्हीं के इसी घर में यही सोल्जर बाजार वाला यही 116 पारसी कॉलोनी, जब वो इसी दरवाजे से दाखिल हुआ करते थे सोल्जर बाजार आके इसी घर में जाके मिला करते थे तो हमें थोड़ा एहसास होता था, ओह भाई आगा जाफर साहब तो बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है, हम कुछ भी नहीं समझ रहे, ऐसे जाके बैठ जाते हैं दोहर में, ऐसे जाके बैठ जाते हैं मगरिब में।